پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ.
اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. صدق اللہ العظیم.
بزرگان محترم، برادران عزیز، اور میری عزت ماں ماؤں اور میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں سر جھکائے تشریف فرما تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی محبت بھری نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے؟ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، گردن اٹھائی، دیکھا کہ ابو بکر کھڑے ہیں، اور ابو بکر کی نگاہ دوست کی نگاہ تھی، یار کی نگاہ تھی، بڑے پیار کی نگاہ تھی. ارشاد فرمانے لگے کہ ابو بکر، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے بوڑھا کر دیا قرآن مجید کی چار سورتوں نے. اور پھر آپ نے ان سورتوں کے نام لیے، سورہ دہر، سورہ قیامہ، سورہ شمس اور سورہ قمر. اور میرے دوستو، یہ قرآن مجید کی وہ چار سورتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے. بعض روایات میں سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کا بھی نام آتا ہے. یہ آخرت کیا ہے؟ کب برپا ہوگی؟ کیسے آئے گی؟ جو شخص اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو بالآخر اپنے رب کے حضور جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد حساب اور کتاب دینا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، جو نعمتیں ملی تھیں ان کو کس طرح استعمال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے دنیا میں بھیجا گیا تو اسرافیل سور منہ میں لگائے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے، کب اس کا حکم ہوتا ہے اور کب سور پھونک دے. اور ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور آخرت اس طرح ہے، اپنی شہادت کی انگلی بلند کی اور اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی بلند کی، گویا میرے بعد اب قیامت ہی ہے. یہ فرمانا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں گویا ساتھ ساتھ، یہ انسان بڑی مشکل سے اپنے نفس کو اس بات پر راضی کر پاتا ہے کہ کسی روز جا کر جواب دہ ہونا ہے، بار بار انکار کرتا ہے. کفار مکہ تھے کہ کبھی سر عام اس کا انکار کرتے، اس کا مذاق اڑاتے اور بڑے سوالات اٹھایا کرتے. کبھی پوچھا کرتے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آخرت، یہ قیامت کب آئے گی،
کون سے سال آئے گی، کون سے موسم میں آئے گی، رات کے وقت آئے گی، دن کے وقت آئے گی، سورج ڈوبا
ہوا ہوگا، سورج آسمان پر چمک رہا ہوگا. اور یہ بالکل ان کی وہی کیفیت ہوتی جس طرح کوئی آدمی ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے. مثال اچھی تو نہیں ہے لیکن ذرا مجھے دے لینے دیجئے کہ آج کل کرکٹ کے میچ آیا کرتے ہیں، بعض لوگ کرکٹ کے میچ کو دیکھنے کا بڑا ذوق رکھتے ہیں. تو جب کوئی کرکٹ میچ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ذرا پتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ دن میں آئے گا یا رات میں آئے گا، اور دن کا کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت یہ کرکٹ میچ شروع ہوگا. یہ آخرت کے بارے میں اسی طریقے سے اظہار کرتے تھے کہ جیسے کوئی بڑی تماشا دیکھنے کی چیز ہے کہ جس کو دیکھیں گے. کبھی پوچھتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس آدمی کو ہم زمین میں دبا دیتے ہیں اور جس کا گوشت پوست سڑ جاتا ہے، جس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، جس کی ہڈیاں بھربھراتی ہیں، خاک میں مل جاتی ہیں، خاک ہوا اپنے کاندھے پر اڑاتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے، جوڑ کے دوبارہ مکمل مجسم پھر کھڑا کر دیا جائے. اس لیے کبھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی کہ ہم نے جہنم پر 19 فرشتے مامور کیے، تو کفار مکہ اپنی اس بے شرمی پہ، اس بے باکی پر کچھ زیادہ جری ہو جاتے. اور ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو پہلوان تھا، جس کی طاقت کو 1000 آدمیوں کی طاقت کے برابر کہا جاتا تھا، اس نے اظہار کیا کہ مکے والوں 19 فرشتے ہیں، چلو یہ تو اچھا ہوا، 18 سے میں نے بٹ لوں گا، ایک سے تم نے بٹ لینا. جیسے کوئی ہنسی ہے، جیسے کوئی کھیل ہے، جیسے کوئی مذاق. قرآن مجید اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس فکر آخرت کو واضح کرنے کے لیے، دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے، ذہنوں کے اندر جمانے کے لیے. اور کیسا تذکرہ، ایسا تذکرہ کہ جس کو سن کر انسانی تاریخ کی مضبوط ترین ہستی اور شخصیت، جس کے آثار سب سے زیادہ قوی ہیں، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر بڑھاپا طاری ہو رہا. ذرا سنیں کیسا تذکرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا المؤودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اے انسانوں، اس وقت کیا ہوگا جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگیں گے اور جب یہ بھاری بھرکم پہاڑ زمین پر چلنا شروع ہو جائیں گے، دوڑنا شروع ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب بے گناہ معصوم زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟
اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
اور لوگوں اس وقت کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور جو رب نے اس کو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائے گا, اور جب زمین اپنے خزانے باہر نکال پھینکے گی اور اپنے رب کے احکامات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے گا. اور کبھی ارشاد فرمایا گیا
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا.
سورہ قیامہ, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. جیسے کوئی گفتگو جاری ہے, جیسے کوئی مکالمہ جاری ہے, سامنے کسی نے کہا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو اور میں اس کے اوپر قسم کھاتا ہوں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میرے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں, لیکن اشارتاً یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ قسم انسان بھی کھاتا ہے, قسم اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر کھائی. والشمس سورج کی قسم, والقمر چاند کی قسم, والعصر زمانے کی قسم, واللیل رات کی قسم. اور یہاں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے قیامت کی. انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عزت کی, اس کی تکریم کی قسم کھاتا ہے, اور گویا کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ اتنی سچی ہے, یہ اتنی عزت والی تکریم والی جتنی فلانی ذات, جتنی فلانی ہستی. اس طرح سے انسان کبھی اللہ کی قسم کھاتا ہے, کبھی اس کے رسول کی قسم کھاتا ہے, کبھی قرآن کی قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز پر قسم کھاتا ہے تو اس چیز کو گواہ بنا لیتا ہے کہ فلانی چیز بھی اس بات پر گواہی دیتی, تم قیامت کا انکار کرتے ہو میں قیامت کو گواہ بناتا ہوں, ایسے جیسے سامنے نظر آ رہی ہو. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور میرے دوستو اب یہ ایک بڑی اچھی ترتیب ہے, اللہ رب العالمین ملامت کرنے والے نفس ضمیر کی قسم کھا رہا ہے. قیامت کو تو شاید ہم بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن نفس لوامہ ضمیر ہر انسان کے اندر موجود, اور یوں ضمیر کی بہت ساری قسمیں ہیں. ضمیر کی ایک قسم نفس امارہ ہے, ضمیر کی ایک قسم نفس لوامہ ہے, ضمیر کی ایک قسم نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ وہ جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے, نفس لوامہ جب آدمی برائی کی طرف جانے لگے تو اندر سے کوئی ہوتا ہے جو ذرا پیر پکڑتا ہے, راستے کی زنجیر بنتا ہے, رکاوٹ بنتا ہے, نہیں برائی نہیں کرو نیکی کرو, نفس لوامہ. اور جب آدمی نیکی کر لیتا ہے نفس مطمئنہ اطمینان دیتا ہے, خوشی دیتا ہے, سکون دیتا ہے, نفس لوامہ قسم کھائی گئی ہے ملامت کرنے والے نفس کی ضمیر کی. اور یہ ملامت کرنے والا نفس ضمیر, اسے ذرا سا سوال کریں یہ انسان کے سوالات کا جواب بھی دیتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا چاروں طرف پھیلی ہوئی, اور ایک ایسی دنیا میں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ظالم, آئیں ذرا اپنے معاشرے کی مثال لے لیں کہ کوئی بہت بڑا ظالم وڈیرا ایک بڑے غریب ہاری کے اوپر بڑا ظلم ڈھاتا ہے، اس کے مال کو، املاک کو، مویشی کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اس کی عزت کو تاراج کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس غریب ہاری کی مدد کرے، کوئی پولیس ایسی نہیں ہے، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے، کوئی دروازہ ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی زنجیر عدل، کوئی جہانگیری انصاف، کچھ نہیں ہے ایسا۔ وہ غریب آدمی بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں، ہم روزانہ ایسی مثالیں پڑھتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا کوئی ایسا دن آنا چاہیے جس دن اس غریب آدمی کو انصاف مل سکے، اور جہاں اس ظالم وڈیرے کا ہاتھ پکڑا جا سکے، اور ہاتھ ہی نہیں پکڑا جائے بلکہ جن کو اس نے قتل کیا ہے، جن کو برباد اس نے کیا، کوئی سزا دی جا سکے کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا دن آنا چاہیے؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ کا ضمیر کہے گا کہ بالکل ایک ایسا دن آنا چاہیے۔ وہ ایک غریب کلرک کسی سرکاری دفتر میں، اور اس کے پاس کسی بہت ہی بڑے آدمی کا کوئی بہت ہی بڑا کام فائل آ کر رک گئی ہو، اور غریب بیچارہ کلرک یا کوئی غریب آدمی وہ امیر و کبیر آدمی اگلے روز اس کے گھر کے اوپر ایک بریف کیس نوٹوں سے بھر کے پہنچ جائے، اور اس سے کہے کہ جو تمہارے پاس فائل ہے بس اس فائل کو اس میز سے اگلی میز تک بڑھا دو، یہ 10 لاکھ روپے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ وہ ایسا غریب بیچارہ ہے کہ جس نے زندگی بھر کبھی 10 لاکھ روپے ایک جگہ جمع نہ دیکھے ہوں، اس کے کان میں جب 10 لاکھ روپے کی آواز پڑتی ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ وہ بچوں کے اسکول کھلنے والے، بیوی اتنے دن سے کہتی رہی تھی، لڑائی کرتی رہی تھی یونیفارم بنانے، لیکن سوچتا تھا کہ یونیفارم کہاں سے بنیں گے۔ اس کے ذہن میں فوراً بات آنے لگے کہ وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، قرضے بڑھ گئے، وہ 4 مہینے سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکا ہوں، وہاں پر مکان کا مالک ہے جو آ کر کئی بار بے عزتی کر چکا ہے، گریبان پکڑ چکا ہے، گالم گلوچ کر چکا ہے، وہ نہ جانے دودھ والے کے اور کس کس کے پیسے باقی ہیں، اور وہ 2 بیٹیاں بھی تو بڑی ہو گئی ہیں جن کے ہاتھ پیلے کرنے، پلے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے کوئی اندر سے اس کو اکساتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، زندگی بھر بڑی ایمانداری سے گزاری، چلو کوئی بات نہیں، ایک فائل بڑھانے کے لے لیں۔ لیکن نہیں، اسی وقت کانوں میں آواز گونجتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنم میں، رشوت دینے والا بھی جہنم میں۔ اور بس خیال آتا ہے، وہ وہیں پر اٹل ہو جاتا ہے، وہیں پر اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے تذلیل کی ہے میری، میں ایماندار آدمی ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میں بکاؤ مال، میں تمہارا پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اس کے اوپر سارا کام ہوگا، میں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے، ان کے پھٹے ہوئے یونیفارم، اس کی محرومیاں، اس کے بچے بچیاں کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، لیکن ایسے اولیاء بھی شاید ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے، جب بھی پھول کھلتے ہیں، جب بھی فصلیں اٹھتی ہیں، جب بھی اس کا رحم ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر سارے کے سارے نہیں، الحمدللہ ایسی مثالیں اس معاشرے کے اندر موجود۔ اور ایسا کلر جب لوٹ کے گھر کے اندر آئے گا، جب گھر والوں کو منہ دکھائے گا، بتائے گا کہ 10 لاکھ روپے لیے تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ لے لو، لیکن میں نے 10 لاکھ روپے کو ٹھوکر ماری ہے, کروڑوں کے ایمان کو بچا لیا, اربوں کے ایمان کو بچا لیا. کیا کوئی ایسا دن آنا چاہیے جس دن اس نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے؟ آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں, ضمیر کہے گا کہ ضرور ایک ایسا دن آنا چاہیے. میرے بھائیوں, اگر یہ ضمیر کہہ رہا ہے تو وہ جو کائنات کو بنانے والا, عدل قائم کرنے والا, انصاف قائم کرنے والا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وہ کائنات تو بنا دے لیکن کائنات کے انصاف کو مکمل کرنے کے لیے روزے آخرت نہ بنائے؟ اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے,
ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا,
کہ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں کو ان کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا کر روزے آخرت ان کو رب کے سامنے کھڑا کر دیں. میرے بھائیوں, میں ذرا سی آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, یہ اس کا کلام ہے, یہ اس کا پیغام ہے. اور فرمایا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن کا علم کبھی پرانا نہیں ہوگا, اور اس میں علم کا خزانہ موجود. تم جتنا غور کرو گے, جتنی تحقیق کرو گے, اللہ رب العالمین تم کو عطا فرمائے گا. یہ کتاب آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوئی, لیکن یہ جو کہا گیا کہ ہم تمہیں تمہارے جسم کا پور پور تک, تمہاری انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا کر رب کے سامنے کھڑا کر دیں, اس میں دو بڑے قیمتی نقطے موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے کوئی چیز ایک مرتبہ بنائی ہو اور وہ کہے کہ میں اس چیز کو دوبارہ بنا سکتا ہوں, تو کسی کو شک نہیں ہوتا کہ نہیں بنا سکتا. سب کہتے ہیں کہ بنا سکتا ہے, اس نے ایک دفعہ بنائی ہے. وہ آدمی جس نے پہلی مرتبہ پنکھا بنایا, پنکھا پہلی مرتبہ تو شاید اس کے لیے بنانا مشکل تھا, لیکن وہی کاریگر دوسری مرتبہ کہے کہ میں پنکھا بنا سکتا ہوں, آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, اس نے پہلی بار تو بنایا تھا. وہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوسری مرتبہ پیدا فرما دے؟ لیکن یہاں پر ایک, یہ جو آج کی سائنس ہے, اس نے یہ بتایا کہ یہ سارے انسان دنیا کے اندر جتنے موجود ہیں, ان انسانوں کے اندر یوں تو مماثلتیں بھی ہیں, یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, لیکن ان کی کچھ انفرادیت بھی ہے, اور ان کی انفرادیت ان کی انگلیوں کے پوروں کے نشانات ہیں. اور آج اگر دنیا میں 5.5 ارب انسان اس زمین پر بستے ہیں, تو 5.5 ارب انگلیوں کے پوروں کے نشانات ہیں. یہ بیٹے کا باپ سے نہیں ملتا, بھائی کا بھائی سے نہیں ملتا, بیٹی کا ماں سے نہیں ملتا, بہن کا بہن سے نہیں ملتا. ہر ایک کا الگ, ہر ایک کا جدا. کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی انگلیوں کے پوروں کے نشانات ایک جیسے. مزید سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ آج تک دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں سے کوئی دو ایسے نہیں ہیں جن کی انگلیوں کے پوروں کے نشانات ایک جیسے ہوں, سب کے الگ تھے. اور جب تک یہ نسل انسانی چلے گی, ان انگلیوں کے پوروں کے نشانات میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگی, کوئی تکرار نہیں ہوگی, کوئی دوبارہ نہیں آئے گا, ہر ایک کا الگ ہوگا. یہ انفرادیت. اب ذرا پھر سے سنیں وہ آیات جو قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں آج سے 1500 سال پہلے،
ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے پور پور تک ٹھیک بنا کر تمہارے رب کے سامنے کھڑا کر دیں، تمہاری پوری انفرادیت کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ سر اس کا لگ گیا، ہاتھ اس کا جوڑ گیا، پیر اس کا آ گیا، نہیں، تمہیں تمہاری پوری انفرادیت کے ساتھ کھڑا کریں گے.
اور ذرا یہاں مجھے حوالہ دینے دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو آدمی جہاں ہوگا وہ وہاں پر ختم ہو جائے گا. اور آپ نے کہا کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دوہتا ہوگا، اس کا ہاتھ اونٹنی کے تھن پر ہوگا، اور ابھی اپنے کام کو مکمل نہ کر سکے گا، اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے گا، سور پھونکا جائے گا، وہیں پر ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ ایک آدمی دسترخوان پر ہوگا، کھانا کھاتا ہوگا اور لقمہ اٹھا لے گا، ابھی منہ تک نہ پہنچا سکے گا، سور پھونکا جائے گا کہ یہ آدمی ختم ہو جائے گا. ایک آدمی بازار میں ہوگا، سامان کی قیمت طے ہو چکی ہوگی، ایک پیسہ دینے والا ہوگا، دوسرا پیسہ لینے والا ہوگا، یہ ہاتھ بڑھا کر دیتا ہوگا، لینے والا ہاتھ بڑھا کر لیتا ہوگا. فرمایا کہ دینے والا دے نہ سکے گا، لینے والا لے نہ سکے گا، قیامت آئے گی، دونوں ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو جس جگہ پر دفن کیا گیا ہے وہ اس جگہ پر سے اٹھا دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا. اور فرمایا آپ نے کہ اس طرح زندہ کیا جائے گا جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، مادر ذات برہنہ. پوچھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے کہا کہ اے عائشہ، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی. اور وہ سورہ یاسین کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی گئی، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ ہائے، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری میٹھی نیند سے، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے، اور ہائے، یہ تو وہی دن آ گیا جس دن کے آنے کی اطلاع انبیاء نے دی تھی، رسولوں نے دی تھی، اور ہائے، میں نے تو آج کی تیاری نہیں کی تھی. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس روز جب یہ کیفیت ہوگی، جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ سوچے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی فرار کی جگہ، کوئی چھپنے کی جگہ، یہ دنیا کا معمول ہے. یہاں اگر کوئی جرم کر دیتا ہے، جرم ایک ملک میں کیا ہے، ذرا سرحدیں پار کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، قانون یہاں کا توڑا ہے، کسی اور جگہ پہنچ جاتا. اگر عدالت پہ پیش بھی کر دیا جائے تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ڈرا کر، دبا کر، گواہوں کو توڑ کر، معاملہ ادھر سے ادھر کر لیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے،
بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ،
انسان آخرت پر یقین اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آگے بھی بدعمالیاں کرنا چاہتا، سوال کرتا ہے کہ روز آخرت، قیامت کا دن کب آئے گا.
ایسے پوچھتا ہے جیسے بڑا شوق ہو بڑا ذوق ہو, جس طرح آج کل کرکٹ میچ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا. اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہا ہے,
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ.
لوگوں سنو, جب دیدے چندھیا جائیں گے, یہ آنکھوں کے دیدے بینائی ختم ہو جائے گی, اور جب چاند بے نور ہو جائے گا, اور جب سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے, ٹکرا جائیں گے, کس کی مجال کہ اس کو اب تماشا دیکھے. اور اس وقت انسان سوال کرتا ہوگا,
یقول الانسان یومئذ این المفر.
انسان پوچھے گا کہ کون سی ہے بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے,
کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر.
اس روز بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی, اور ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہوگا. میرے بھائیوں, یہ جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہے آخرت, بڑی تفسیر اس کی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی آئی ہے. میں اس تفسیر بھی کی شاید چند اس کی جزیات آپ کے سامنے بیان کر سکوں گے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ تمام انسان ایک میدان کے اندر جمع کر دیے جائیں گے, اور آپ نے کہا کافر کے لیے ایسا سخت دن ہوگا جیسے ایک لاکھ سال, اور فرمایا کہ مومن کے لیے ایسا نرم دن ہوگا جیسے فرض نماز. فرض نماز شروع ہوتی ہے اور لطف آ رہا ہوتا ہے, ایک لذت مل رہی ہوتی ہے, اور ابھی چند ہی لمحے لگتے ہیں کہ ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ آج تو مولوی صاحب نے بڑی چھوٹی نماز پڑھائی, اس لیے وہ اسے پتا ہے کہ یہ تو انعام ملنا ہے, اکرام ملنا ہے, آج اس کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے. وہ جو تکالیف برداشت کی تھی, وہ جو نفس کو روکا تھا, اور وہ کافر, اسے پتا ہے کہ آج ناکامی کا اعلان ہونا ہے. روز آخرت, اور ایسا دن کہ جس روز یہ جو گواہیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں, یہ جو جرائم کو چھپانے کی بات کرتے ہیں, ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوگا, نامہ اعمال کو دیکھے گا اور پڑھے گا اور کہے گا کہ پروردگار, یہ تو ذرا کچھ غلط لکھ دیا گیا, یہ تیرے فرشتوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو خاموش کر دے گا, اس کے پیر کو حکم دے گا کہ پیر بتا, اور پیر کہے گا کہ پروردگار اس نے یہ گناہ کیا ہے, مجھے بھی اس گناہ میں استعمال کیا. پیر کے بعد ہاتھ کو حکم دیا جائے گا, ہاتھ کہے گا کہ پروردگار اس نے یہ گناہ کیا ہے, مجھے بھی اس کام میں استعمال کیا. اور جب اس آدمی کی زبان کھولی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہائے میرے ہاتھ اور پیر, تمہاری بربادی, میں نے تو تمہی کو آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا, تمہی نے میرا ساتھ نہ دیا. ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن ایک ایسا دن کہ جب ماں پروردگار سے کہے گی کہ پروردگار میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دو اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو. باپ کہے گا کہ میرے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دو, مجھے جہنم سے بچا لو. اور جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے, وہ منظر کہ کوئی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا, اسے اٹھا کے ذرا پکڑے گا, لوگوں کو دکھاتا ہوگا میرے رب نے کرم کیا ہے, میرے رب نے احسان کیا, اور کوئی نامہ اعمال بائیں ہاتھ پہ پکڑے گا ذرا چھپاتا ہوا اپنے گھر والوں سے چہرہ بچاتا ہوا، شرمندگی پریشانی، اور دیکھے گا کہ اس میں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود ہے جو اس نے زندگی کے اندر کی ہے۔ روز آخر، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب روز آخرت اللہ رب العالمین کا تخت سجایا جائے گا اور یہ ساری انسانیت سامنے موجود ہوگی، سب سے پہلے انسانیت سے تین سوال رب العالمین کرے گا۔ پہلا سوال ہوگا اَیْنَ الْآمِرُونَ، کہاں گئے وہ تو میری زمین کے اوپر اپنا حکم چلایا کرتے تھے، پیدا میں نے کیا تھا، سورج میرا نکلتا تھا، بارش میں برساتا تھا، کھانا میں دیتا تھا، حکم ان کا چلتا تھا، کہاں چلے گئے؟ اور میرے دوستو سارے موجود ہوں گے، قیصر بھی ہوگا، کسرا بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، اور ذرا اتنی پرانی بات کیوں کریں، ذرا نئی بات کرتے، واجپائی بھی ہوگا، بش بھی ہوگا، شیرون بھی ہوگا۔ وہ پوچھے گا کہ کہاں گئے وہ زمین پہ جن کا حکم چلتا تھا، اور رب العالمین کے سامنے کسی کی مجال نہ ہوگی کہ زبان سے آواز نکال سکے۔ وہ پوچھے گا کہ اَیْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں گئے وہ جو میری زمین کے اوپر بڑے زبردست بنے پھرتے تھے، یہ پہاڑ میں نے پیدا کیے تھے، یہ قوت میری تھی، یہ طاقت میری تھی، لیکن میرے بندوں پر زبردستی کرتے تھے۔
وزٹ tasqeer.org۔
اور میرے دوستو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اتنے رب کے سامنے بول سکے۔ اور پھر وہ پوچھے گا اَیْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں گئے وہ جن کو بڑا تکبر تھا، جن کو بڑا غرور تھا، کسی کو دولت کا نشہ تھا، کسی کو طاقت کا نشہ تھا، کسی کو اقتدار کا نشہ تھا، کہاں چلے گئے وہ؟ اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اپنے رب کے سامنے زبان کھول سکے۔ اور میرے بھائیوں، جس روز میزان سجائی جائے گی اور جس روز اعمال تولے جائیں گے اور جس روز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے مفلس کون؟ سب نے کہا کہ مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت، روپیہ اور پیسہ، دمڑی نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو روز آخرت بڑے سامان کے ساتھ، بڑے نیکیوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا، اور جب وہاں پہنچے گا تو ایک طرف سے کھڑا ہوگا، کہے گا کہ پروردگار، اس کے سخت جملے نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تھی، تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تھوڑی سی اس کے حصے میں منتقل فرما دے گا۔ وہ دوسرا کھڑا ہوگا، کہے گا پروردگار، اس نے مجھے مارا اور پیٹا تھا، جسمانی طور پر نقصان پہنچایا تھا، تکلیف، اذیت، اللہ تعالیٰ تھوڑی نیکیاں اس کی ادھر ڈال دے گا۔ وہ جو بندوں کے حقوق مارے ہوں گے اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہ جب نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور اس وقت بھی دعوے دار موجود ہوں گے تو دوسروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ جو نیکیوں کے انبار کے ساتھ آیا تھا، جب وہاں سے رخصت کیا جائے گا تو برائیوں کا انبار ہوگا۔ حقوق العباد، اپنے چاروں طرف رہنے والے انسانوں کا خیال رکھنا، ان کے حق کو ادا کرنا، فکر آخرت۔ اور میرے دوستو، وہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن کے جب ایک آدمی کے بارے میں طے کیا جائے گا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے, وہ کہے گا پروردگار میں اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار, اور کہے گا کہ میں زمین بھر کر سونا دینے کو تیار. لیکن ایک ایسا دن جس دن روپیے کی, پیسے کی, ڈالر کی, مارک کی, یورو کی, سونے کی, چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آخرت صرف ٹنڈو والا یار والوں کے لیے آنے والی ہے, میرے لیے تو آنی نہیں ہے. نہیں, آخرت میرے لیے بھی آنے والی ہے. اور ذرا یہ بھی تصور ایک ذہنوں میں ہے کہ ٹھیک ہے, ذرا بوڑھے ہوں گے تو نیکی کر لیں گے, کون سا وقت گزرا جا رہا ہے. یہ دنیا میں سب سے بے اعتبار چیز زندگی ہے. شاید آج دنیا کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ پانی کے بلبلے کے بارے میں تو بتایا جا سکتا ہے کب تک باقی رہے گا, لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ انسان یہ کب تک باقی رہے گا. وہ ابھی دو دن گزرتے نہیں ہے جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہنسے ہوتے ہیں, بولے ہوتے ہیں, کھایا ہوتا ہے, پیا ہوتا ہے, اور دو دن کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ تو چلا گیا, اور اسی کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں, اسی کو نہلاتے اور دھلاتے ہیں, اسی کو چند قدم لے جا کر اس کی نماز پڑھتے ہیں, اسی کو ذرا لے جا کر زمین کے حوالے کرتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں پھر یہ پھر بھی یقین نہیں آتا کہ ہم کو بھی کسی دن اسی طرح کوئی اور ہی نہلائے گا, کوئی اور ہی کاندھے پر اٹھائے گا, کوئی اور ہی ادھر پہنچائے گا. فکر آخرت, فکر آخرت جس دل کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اجتماعی طور پر جب پیدا ہوگی تو دنیا جنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. میں نے سورہ نازعات کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى, کہ لوگوں اس وقت کیا ہوگا جب آئے گی وہ عظیم قیامت کی گھڑی, اور جب انسان کو اپنا سب کیا دھرا یاد آ جائے گا. وہ فرمایا کہ جب میدان حشر کے اندر بندہ کھڑا ہوگا تو مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے ہوں گے کہ میں نے فلانی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا, اور میں نے اپنے فلانے بھائی کو دھوکہ دیا تھا اور چار پیسے کمانے کے لیے اس سے جھوٹ بولا تھا, اور میں نے فلانے کام کے لیے رشوت دی تھی اور فلانے کام کے لیے رشوت لی تھی. آنکھوں کے سامنے مناظر گھوم رہے ہوں گے. وَبُرِّدَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور جس روز ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. میرے دوستو, یہ دوزخ کیا ہے؟ یوں تذکرہ بہت سنا, لیکن صرف ایک بات بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا ایک درخت زقوم. آپ نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا کے سمندروں کے اندر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے دنیا کا پانی پینا ناممکن ہو جائے گا. ایک قطرہ. دوستو, کیا حال ہوگا ان کا جن کو زقوم پینے کے لیے دیا جائے گا؟ کہ دنیا کے اندر یہ آدمی یہاں اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے, وہ جس میں یہ طاقت یہ یارہ ہو, ذرا دنیا کی آگ کے اندر ہاتھ تو ڈال کر دکھائے. ابھی ایک تمثیل بھی شاید ایک واقعہ تاریخ سے بیان کر دوں آپ کے سامنے. لیکن جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ 70 گنا ٹھنڈی ہے. کیا ہوگا جن کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ روز آخرت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
جس نے سرکشی اختیار کی, جس نے طغیانی اختیار کی, طغا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, طغیانی ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اکثر اخبارات میں چھپتا ہے کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی, ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. طغیانی آتی ہے تو وہ دونوں کناروں سے باہر پانی نکل جاتا ہے. طغیانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حدوں سے باہر نکل گیا. اور جس نے دنیا کی زندگی سے دل لگا لیا, محبت کر لی, یہ دنیا کی زندگی, یہ مال و متاع, یہ اسباب, یہ ضروری بھی ہے. اور کسی نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. خشکی پہ کشتی چلتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, لیکن یہی پانی کشتی کے اندر بھر دیا جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی. کے اندر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے, اس کے راستے کے جہاد سے غافل کر دے, تم کو ایسا کمپرومائز کرنے لگ جاؤ, کسی اور کے آگے سر جھکانے لگ جاؤ, کاروبار بچانا ہے, مال بچانا ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کاروبار پہ پابندی لگا دے گا. نہیں, جس نے دنیا سے محبت کی.
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى,
اس کا ٹھکانہ جہنم بننے والی ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى,
اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, رب کے سامنے کھڑا ہونا, اور جس نے اپنے نفس کو روک لیا برائی کی طرف بڑھنے سے.
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى,
اس کا ٹھکانہ جنت بننے والی, جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وہ ایک روز اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کے سامنے دعا کرتی تھیں, اور قیامت کا خیال تھا, اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اور دعا مانگنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئی, پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روز آخرت آپ تو ہمارا ساتھ دیں گے؟ فرمایا, آمنہ کے لال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پر لاکھوں درود, ان پر لاکھوں سلام. فرمانے لگے کہ اے عائشہ, تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. فرمایا کہ جب نامہ اعمال تقسیم کیے جاتے ہوں گے, اور ہر آدمی سوچے گا کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. فرمایا کہ جب میزان میں اعمال تولے جاتے ہوں گے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. اور فرمایا کہ جب پلے صراط پر لوگ سفر کرتے ہوں گے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے سنا, اللہم حسبنی حسابین یسیرا. ذرا میں دوبارہ پڑھتا ہوں, اس دعا کو یاد بھی کیجئے. اللہم حسبنی حسابین یسیرا, اے میرے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اے عائشہ, روز آخرت جس آدمی کے نام اعمال پر رب العالمین نگاہ ڈالے اور اس کو چھوڑ دے, عائشہ وہ بچ گیا. اور اے عائشہ, جس سے پوچھ ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. یہ کوئی دنیا کی عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے، افسر کا معاملہ نہیں ہے کہ اس نے پوچھ لیا، ہم نے کچھ بھی کہہ دیا، اس نے کچھ بھی سن لیا. کائنات کا رب اللہ رب العالمین آسان حساب لے، اپنی پکڑ سے بچائے. جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے آج کوشش کی، محنت کی، جس نے آج کے دن کو لگایا، وہ کیسے خوبصورت سوال اور جواب. احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین ایک بندے سے پوچھ رہا ہے، کہا کہ یہ روزہ آخرت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے میں برہنا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. بندہ کہے گا پروردگار، کپڑوں کی حاجت تو انسانوں کو ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں سے ماورا ہے، اس کی حاجت تجھ کو کہاں؟ رب العالمین کہے گا کہ میرا فلاں بندہ برہنا تھا، تو اس کو کپڑے پہناتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا. وہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا پروردگار، یہ کھانے اور پینے کی حاجت تو انسانوں کو ہوتی ہے، تجھے کیا حاجت؟ وہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا، مجھے وہاں موجود پاتا. میرے دوستو، یہ جو انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اجر دینے والا ہے. اس انسان پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، رب العالمین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی پیار ہوتا ہے. اور اسی لیے کیسی بات کہی کہ قرآن مجید ہمیں بار بار اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ معاملات خراب اس لیے ہوتے ہیں، آدمی اس کو بھلا دیتا ہے، اس لیے پھر کبھی ادھر بھٹک جاتا ہے اور کبھی ادھر بھٹک جاتا ہے، پھر یہ طغیانی پیدا ہوتی ہے، پھر سرکشی پیدا ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے، اس کے خیموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو خیموں کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. رات کا ابتدائی حصہ ہے، ذرا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، سن رہے ہیں بچہ رو رہا ہے، آواز دے کر کہتے ہیں بچے کی ماں، بچے کو چپ کرواؤ، اس کی تکلیف کو دور کرو. وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، رات کے اگلے پہر میں پھر ادھر سے گزرنا ہوتا ہے، پھر سنتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. اب پھر وہاں سے آواز دے کر کہتے ہیں کہ بچے کی ماں، بچہ رو رہا ہے، تکلیف دور کرو، چپ کرواؤ. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوئی آخر شب کے قریب ایک مرتبہ پھر وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر آواز آتی ہے اندر سے بچہ رو رہا ہے. اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بچے کی ماں، باہر آؤ اور یہ بتاؤ کہ بچہ آخر اس کو تکلیف کیا ہے، چپ کیوں نہیں ہوتا، روتا کیوں ہے، کس نے اس کو رلایا؟ وہ ایک عرب بدو عورت بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے خیمے کے دروازے پر آ جاتی ہے. اس کو نہیں معلوم سامنے کون کھڑا ہے، وقت کا خلیفہ، قیصر اور کسرا کا فاتح، لیکن راتوں کی نیند اس وجہ سے گئی ہے کہ کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ سوال کرے گا. عورت کہتی ہے کہ اس بچے کو عمر فاروق نے رلایا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عورت، عمر کو تو پتا بھی نہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے، تو کہتی ہے کہ عمر کو، اے بچے کو عمر نے رلایا. وہ عورت کہتی ہے کہ اگر عمر کو یہ نہیں پتا کہ بچہ کیوں روتا ہے، تو اسے خلافت کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر بتاتی ہے کہ یہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، عمر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس مسلمان بچے کو وظیفہ جاری کیا جائے گا جو دودھ پینا چھوڑ دے گا. اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں نے اس کے نام سے وظیفہ جاری کروانے کے لیے اس کا دودھ بند کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دی ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے، دودھ مانگتا ہے، دودھ اس کو مل نہیں پاتا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا، بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے روتا ہے۔ ایک عورت ایک بات کہہ رہی ہے، ایک خلیفہ سامنے کھڑا سن رہا ہے، بچہ روتا ہوا گود میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات ہی کے وقت مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، اور جب نماز فجر پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے نمازی آواز سن کر کہتے ہیں کہ خلیفہ کی رات روتے ہوئے کٹی ہے، سلام پھیرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں، عمر نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، روز آخرت عمر مسلمان بچوں کے مقدمے کا کیا جواب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اعلان کیا کہ آج سے ہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق ہیں، اور ایک رات میں پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر چند بھوکے لوگ موجود ہیں، تصدیق کے لیے خود دوڑ کر جاتے ہیں، تصدیق ہو جاتی ہے، رات ہی کے وقت لوٹ کر آتے ہیں، اور وہ جہاں پر بیت المال ہے، ذرا اس کے مالک کو، اس کے ناظم نگراں کو بلاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، آٹے کی بوری نکلواتے ہیں، اپنے کاندھے پر آٹے کی بوری اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک ملازم نوکر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے خلیفہ آپ رہنے دیں، میں اپنے کاندھے پر اٹھا لیتا ہوں۔ پلٹ کر اس کو دیکھتے ہیں، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا، کیا اس کے لیے تیار ہے کہ آخرت میں عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ آخری بات بیان کرتا ہوں میرے دوستو، نیکی بھی کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ آج ہماری یہاں کبھی لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں نسلوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ ذرا تاریخ کا وہ سبق ہم نے کبھی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے ہوئے تھے، اور ایک دیوار کے باہر پہنچے، اور اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اور ایک بیٹی آپس میں تکرار کرتے تھے، اور ایک ماں بیٹی سے کہتی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہتی تھی کہ نہیں اما، پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی تھی کہ بیٹا ہم بہت غریب ہیں، ایک ہی گائے ہمارے پاس ہے، اس کا دودھ پورا نہیں ہو پاتا، پانی ملا دے، کون دیکھنے والا ہے؟ اور بیٹی کہتی تھی کہ اماں، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں اور بیٹی کا یہ جھگڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ادھر سنتے تھے، اور رات ہی کے وقت دوڑے ہوئے اپنے گھر پہنچے، کہا کہ سارے بیٹوں کو اٹھاؤ۔ سارے بیٹے اٹھ گئے، جمع کر لیا، کہا کہ بیٹوں، میں نے تمہارے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ تلاش کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کیا بات تھی! آج ہم کوئی دولت دیکھتے ہیں، آج ہم کوئی اور چیز اس قسم کی دیکھتے ہیں، رشتے ادھر بھیجتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو اندر لڑکی بات کرتی ہے، آنکھوں والی ہے، ہاتھوں والی ہے، پیروں والی ہے، یا اس سے محروم ہے۔ لیکن گفتگو کے اندر للہیت، اخلاص، اللہ رب العالمین سے محبت، تقویٰ جھلک رہا ہے، بس اسی بنیاد پر انتخاب کیا ہے۔ ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے۔ ایک اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کہ جو صرف 2 سال 10 مہینے کے لیے خلافت ان کو ملی،
اور جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جب مسلمانوں کے ذمہ دار بنائے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کی امانات کو بیت المال تک پہنچانے کے لیے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد عمل درآمد سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. بیوی سے کہا کہ جو تمہارے گلے میں ہار پڑا نظر آتا ہے، جو تمہارے باپ نے تم کو دیا، یہ تمہارے باپ کا نہیں تھا، میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کو بیت المال میں جمع کرواؤ. بیوی بھی بڑی نیک اللہ والی تھی، انہوں نے کوئی توقف کیے بغیر وہ ہار بیت المال میں جمع کروا دیا. خاندان بنو امیہ کے اوپر ایک بڑی قیامت گزر گئی، اس لیے کہ اعلان ہو گیا کہ جو چیزیں جس مسلمانوں کی ہیں امانتیں وہ واپس کرنی ہوں گی. اہل بنو امیہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے. اور بالآخر انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی ایک پھوپھی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ان پھوپھی کو لے کر آیا جائے. لوگ بھاگے دوڑے گئے، وہ بڑی اماں بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کو لے کر آئے. ان کی بڑی خوشامد کی، کہا کہ آپ عمر کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں اپنے خاندان والوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اطلاع ہو گئی کہ پھوپھی اماں آنے والی ہیں. اپنے کمرے میں ایک انگیٹھی منگوائی، سلگایا، اور اس کے اوپر ایک اشرفی رکھ دی. اندازہ تھا کہ پھوپھی اماں کیوں آ رہی ہیں، پھوپھی اماں وہاں پہنچی. اور پھوپھی نے آنے کے بعد نصیحت کرنی شروع کی، کہا کہ بیٹا اللہ رب العالمین نے تو خاندان والوں سے تعلق بڑھانے کو کہا ہے، تو تعلق توڑ رہا ہے. حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں. لوگ بری بات کی تبلیغ بھی کیسے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ رشوت کی تبلیغ کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز. پھر انہوں نے ذرا بات آگے کو بڑھائی، کہنے لگی کہ بیٹا یہ جن کے پاس مال دولت ہے یہ کاروبار کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، جن کے پاس زمینیں ہیں یہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو غلہ فراہم کر رہے ہیں، بیٹا ان سے یہ تمام چیزیں کیوں واپس لیتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہ تو اس میں اضافہ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر پھوپھی کے ہاتھ میں ایک چمٹا پکڑایا، انگیٹھی سامنے کی، وہ جس کے اوپر اشرفی سرخ ہو گئی تھی، اور اپنے ہاتھ پہ سے آستین ذرا اوپر کی، کہا کہ پھوپھی اماں یہ ذرا اشرفی اٹھائیے اور عمر کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے. کہنے لگی کہ بیٹا تیرا ہاتھ جل جائے گا. فرمانے لگے کہ پھوپھی اماں کیسی محبت ہے، دنیا کی آگ میں جلانے سے ڈرتی ہو، اور پورے کے پورے عمر کو آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈال رہی ہو. عمر بن عبدالعزیز کا یہ جواب سنا، پھوپھی وہاں سے اٹھ گئی. خاندان والے ایک گھر کے اندر جمع تھے، انتظار کر رہے تھے کہ پھوپھی آئیں گی. یہ پھوپھی چلتے ہوئے وہاں جا پہنچی، خاندان والوں نے گھیر لیا، پوچھا کہ بتائیں آخر کیا ہوا. پھوپھی کہنے لگی کہ تم لوگوں نے سوچنے میں دیر کر دی، سوچنا اس وقت چاہیے تھا جس روز اپنے گھر میں اس لڑکی کو بہو بنا کر لا رہے تھے، جو رات کے اندھیرے میں ماں سے کہتی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. وہ لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی. میرے دوستو، فکر آخرت، یہ دن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مفر ہو، اس لیے آج کا بھی ہر لمحہ اور روز کا ہر لمحہ، روزانہ رات سوتے ہوئے کچھ وقت اس بات کے لیے ضرور نکالیں کہ ذرا دن بھر کا جائزہ لیں، اور یہ سوچیں کہ 24 گھنٹے کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس سے آخرت میں اپنی جنت کی تعمیر کے لیے
ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. میں آپ تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نماز فجر کے بعد اس ذکر کی محفل میں، یاد کی محفل میں، درس قرآن، درس حدیث کی محفل میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا راستہ اختیار کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا اسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما. بارے الہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پروردگار تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے اخلاق و کردار میں مثبت تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا آسان فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے راہیں ہمارے لیے کھول دے. اے اللہ، اے اللہ قرآن کے راستے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ روز آخرت ہم سے آسان حساب لے لے. اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما دے. اے اللہ تیری جنت بڑی قیمتی، لیکن اے پروردگار ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں ہمیں جنت والے اعمال عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں جنت والی کوشش عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے جنت عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. پروردگار آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی ان مشکلات کو حل فرما دے، ان میں اتفاق پیدا فرما دے، ان میں اتحاد پیدا فرما دے، افتراق اور انتشار کو دور فرما دے. اے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی باغ ڈور نیک اور دیندار لوگوں کے حوالے فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اس ملک میں اسلامی نظام کا سایہ عطا فرما دے، اور اے اللہ اس کے لیے ہم کو استعمال فرما لے. ساری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان کفر کے خلاف جہاد کرتے ہیں، فتح و نصرت سے ان کی مدد فرما دے. یا اللہ ہمیں مجاہدین کی مدد کرنے والا بنا دے. یا اللہ، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے غیب سے ادا فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں رفع فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو جائز اور حلال روزگار عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما دے. جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سعادت مند بنا دے. اے اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ رزق حلال عطا فرما دے، لقمہ حرام سے بچا لے. اے اللہ جو بہنیں اور بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کو مناسب بر عطا فرما دے. اے اللہ کوئی اور مشکل پریشانی اس راستے میں ہو تو اس کو رفع فرما دے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے، سچا عشق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے راستے پر عمل کرنا نصیب فرما دے. اے اللہ ان کے راستے پر چلنا نصیب فرما دے. اے اللہ مدینے کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ روز آخرت ان کی شفاعت عطا فرما دے. یا اللہ حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما دے. یا اللہ روز آخرت، روز آخرت جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما دے. یا اللہ، یا اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے. ہر اس شر سے پناہ تجھ سے چاہتے ہیں جس شر سے پناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنے راستے کا مجاہد بنا لے، اپنا بندہ بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، اپنی مدد، اپنی نصرت ہمارے شامل حال فرما دے. اے اللہ برائی سے بچا لے، نیکی پر چلا دے. اور اے اللہ زندگی اگر تو نے دی ہے تو نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دے. یا اللہ، یا اللہ زندگی نیکیوں کی عطا فرما دے، اور اے اللہ مرتے وقت زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآلی بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
visit tazkir.org visit tazkir.org